بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را كتاب احكمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ سورہ ہود ہے جو 11 نمبر کی سورت ہے اور نازل ہونے کے اعتبار سے مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے اور 52 نمبر کی یہ سورت ہے. مکی سورت ہونے کی وجہ سے اس میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے, رسالت کا بیان ہے, آخرت کا بیان ہے. البتہ جن پیغمبروں کا تذکرہ پچھلی سورت میں سورہ یونس میں اختصار کے ساتھ آیا تھا, اس سورت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ فرمایا ہے. چنانچہ اس میں حضرت نوح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, صالح علیہ السلام, شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس سورت میں قصہ موجود ہیں, اور ان تمام قصوں کے پیچھے مقصد یہ ہے, ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا کہ اگر آپ کی قوم انکار کرتی ہے تو پچھلی امتوں نے بھی اپنے نبیوں کی بات کا انکار کیا تھا, تو لہٰذا آپ کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اور امتوں کو یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ جیسے ہم پچھلی قوموں کو ہلاک اور برباد کر چکے ہیں ایسے ہم تمہیں بھی کر سکتے ہیں. لیکن عذاب نہ آنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کچھ نہیں کریں گے, بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہیں. چنانچہ انہی صورتوں کے بارے میں اسی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا گیا ہے کہ آپ استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہیں. چنانچہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے, یعنی ٹینشن آ گیا کہ ان صورتوں میں جو باتیں بتائی گئی ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس صورت میں بے نیازی کو بتایا ہے, شان استغنا کو بتایا ہے. اس میں نوح علیہ السلام کا قصہ آئے گا, انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں سوال کیا تو اللہ نے ڈانٹ دیا. حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ آئے گا کہ ان کی بیوی ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی بیوی کو عذاب میں مبتلا کر دیا. تو لہٰذا یہ بڑی سخت صورت ہے کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ اپنی شان بے نیازی اور استغنا کو بتاتے ہیں. سورت شروع ہوتی ہے الف لام را کے ساتھ کہ یہ وہ کتاب ہے جس کی آیتوں کو دلائل سے ہم نے مضبوط کیا ہے. چنانچہ جو ہے قرآن کی تمام آیات کے دلائل آپ کو ملیں گے. تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعبدوا الا اللہ, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو, اور میں تمہارے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں, بشارت سنانے والا اور ڈرانے والا, اور تم اپنے رب سے استغفار کرو, توبہ کرو, کہ اس توبہ کی برکت سے اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ہی میں تمہیں جو ہے ساز و سامان عطا فرمائیں گے, اور جو ہے ہر طرح کی فضیلت اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے عطا فرمائیں گے. اور اگر تم نے انکار کر دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک بڑے عذاب کے بارے میں تمہیں ڈراتا ہوں. اس کے بعد جو ہے 12 پارہ جو شروع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی تسلی والی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها, کہ زمین پر چلنے والے جتنے بھی جاندار ہیں, جتنی بھی مخلوق ہے, چاہے وہ انسان ہو, جانور ہو, چرند ہو, پرند ہو, یہ تمام مخلوقات ان کا رزق کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے, روزی اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مستقل ٹھکانوں کو بھی جانتے ہیں اور عارضی ٹھکانوں کو بھی جانتے ہیں. ہر بات واضح کتاب میں درج ہے, یعنی سب کو اللہ تبارک تعالیٰ روزی پہنچاتے ہیں. چنانچہ آدمی کو جو ہے روزی کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہیے کہ روزی دینے والے کو ہی آدمی بھول جائے. یقیناً آدمی اسباب اختیار کرے, محنت کرے, مشقت کرے, تجارت کرے, جاب کرے, ساری چیزیں کرے, لیکن توکل اور بھروسہ اللہ کی ذات پر کرے. چنانچہ اس وقت جو ہے ہم جو پینڈیمک سے گزر رہے ہیں, گزشتہ سال بھی تقریباً ایسے ہی گزرا تھا ہمارا, خاص طور سے رمضان اور اس کے بعد کا زمانہ, کہ لوگوں کے لیے کتنا مشکل ہو گیا تھا زندگی گزارنا, مشکل اور آج بھی مشکل ہو گیا ہے, خاص طور سے غریب لوگ, مزدور لوگ, روزانہ کمانے والے لوگ. لیکن عجیب اللہ کا ایک نظام دیکھا گزشتہ سال بھی اور اس سال بھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو اس کی روزی پہنچا دیتے ہیں. چنانچہ جن کے پاس اللہ نے زیادہ مال دیا ہے ان کے دلوں میں بات ڈال دی اللہ نے کہ بھئی جو ہے لوگوں کے لیے کٹس تیار کرنا ہے, رمضان کے کٹس, راشن کے کٹس اور الگ الگ کٹس تیار کر کے لوگوں نے خوب تقسیم کیا, پچھلے سال بھی تقسیم کیا, اس سال بھی لوگ تقسیم کر رہے ہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ اس بیماری اور مہاماری کے باوجود اللہ ہر ایک کو اس کا رزق پہنچا رہے ہیں، اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت بڑی عبرت ہے۔ پھر آگے قدرت کا بیان ہے کہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ اَيَّامٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا اور اللہ کا عرش پانی پر ہے۔ یہ ساری قدرت اللہ نے اس لیے بنائی تاکہ تمہیں دیکھ سکے، آزما سکے کہ تم میں سے کون اچھے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے کہ یہ ہو سکتا ہے آپ کو ایسی باتیں کہہ دیں کہ جس کی وجہ سے آپ کا دل تنگ ہو جائے، آپ کا سینہ تنگ ہو جائے۔ تو اور پھر یہ کہتے ہیں کہ بھئی تم خزانہ لے کر کیوں نہیں آئے، تمہارے ساتھ ایک فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ ان سے کہہ دیجئے انما انت نذیر، کہ میں تو جو ہے ایک ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، باقی سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ یہ ساری گڑی ہوئی چیزیں ہیں، بنی بنائی چیزیں ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بنا بنا کر پیش کرتے ہیں، تو قل فأتوا بعشر سور مثلی، تو اس جیسی 10 سورتیں بنا کر بتاؤ۔ پچھلی سورت میں 1 سورت کا ذکر تھا، یہاں پر 10 سورتوں کا ذکر ہے، تو بنا کر دکھاؤ۔ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بناتے ہیں تو تم بھی بنا کر دکھا دو۔ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی رہنا بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے ہوتے یا پڑھنا لکھنا سیکھا ہوتا تو ظاہر ہے کہ لوگ تو اس بات پر زیادہ یقین کرتے کہ انہوں نے اپنے طور سے بنا کر قرآن کو پیش کیا ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امی رکھا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کا امی ہونا آپ کے کمالات میں سے ہے۔ ایک عام آدمی اگر امی ہوتا ہے، ان پڑھ رہتا ہے، تو وہ اس کے لیے نقص ہے، اس کے لیے کمی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا بھی آپ کے کمالات میں سے۔ فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص صرف دنیاوی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں تو ہم جو ہے ان کو دے دیں گے، لیکن جو ہے وہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نقصان میں رہیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 سے اللہ تبارک تعالیٰ نوح علیہ السلام کا قصہ نقل کرتے ہیں، اور بڑی تفصیل کے ساتھ قصہ بیان کیا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، اور انی لکم نذیر مبین، انہوں نے جا کر کہا کہ میں تو تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں، اور تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اور مجھے دردناک عذاب کے دن کا تمہارے بارے میں خوف ہے۔ تو ان کے قوم کے جو بڑے اور سردار تھے انہوں نے کہا ما نراک الا بشرا مثلنا، اے نوح تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، تو پھر جو ہے ہم تم کو نبی کیوں مانیں؟ وما نراک اتبعک الا الذین هم ارادلنا وبادی الرأی، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تمہاری اتباع کرنے والے، تم پر ایمان لانے والے جو لوگ ہیں وہ غریب قسم کے لوگ ہیں اور معاشرے کے نچلے درجے کے لوگ ہیں، تو ہم امیر لوگ، وی آئی پی لوگ اور بڑے سٹیٹس والے لوگ، ہم تم پر کیسے ایمان لائیں گے؟ تم تو نچلے لوگوں کے ساتھ رہتے ہو۔ وما نرا لکم علینا من فضل بل نظنکم کاذبین، تو لہٰذا ہمیں تمہارے اندر کوئی ایسی خاص بات نہیں دکھتی ہے کہ ہم تم کو نبی مان لے، اس لیے ہم تمہارا انکار کرتے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ میری قوم کیسی بات کرتے ہو کہ میں جب اپنے رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں اور اللہ نے مجھ پر اپنی رحمت نازل کی ہے، پھر بھی جو ہے تم اندھے بن جاتے ہو۔ اور پھر نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ دیکھو میری دعوت تو خالص اللہ کے لیے ہے، اس پر میں نہ تم سے مال مانگتا ہوں، نہ اجرت مانگتا ہوں، نہ تنخواہ مانگتا ہوں، تو یہ تو سمجھ لینا چاہیے۔ ان اجری الا علی اللہ، اور میرا سارا اجر جو ہے یہ اللہ کے پاس ہے، اللہ سے بدلہ لوں گا میں۔ اور یہ بات بھی سن لو وما انا بطارد المؤمنین، میں ان ایمان والوں کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، یعنی تمہارے تانا دینے کی وجہ سے میں ان غریب لوگوں کو چھوڑ دوں، ایسا نہیں ہوگا۔ چنانچہ جو ہے علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دین حق کی اور دعوت حق کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے غریب قسم کے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں، اور جس دعوت کو امیر لوگ جلدی سے قبول کر لے تو اس کے بارے میں تھوڑا سا توقف کر لینا چاہیے۔ تو اس لیے فرمایا کہ اے میری قوم، تم بولتے ہو کہ ان غریبوں کو چھوڑ دو، تو بتاؤ پھر میری مدد کون کرے گا، میری بات اور جو ہے میری نصرت کون کرے گا؟ تو نوح علیہ السلام نے صاف جو ہے کہہ دیا کہ میں ان کمزوروں کو نہیں چھوڑوں گا، کمزوروں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ دیکھو میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے نہیں ہے، میں غیب نہیں جانتا ہوں، میرے پاس کوئی فرشتہ نہیں ہے، تو لہٰذا میں ایک سیدھا سادہ رسول ہوں، اللہ کی وحی مجھ پر آتی ہے، بس یہ میں تم لوگوں کو سناتا ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ بس نوح بہت جھگڑا کر لیا، تم نے بہت بول دیا ہم کو، یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا مخرجا لنا فأتنا بما تعدنا، لے کر آؤ کون سا عذاب لے کر آتے ہو، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ عذاب لانا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب آئے گا تب تم بچ نہیں پاؤ گے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم، حالانکہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں لیکن میری نصیحت تمہیں کام نہیں دے رہی ہے، وہی بات کہ ناصحا مت کر نصیحت مجھے، دل میرا گھبرائے ہے۔ تو وہ حال تھا ان لوگوں کا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر اگلے رکوع میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ وصنع الفلک باعیننا ووحینا، کہ ہماری سپر ویژن میں اور ہمارے نظروں کے سامنے تم ایک کشتی بناؤ۔ ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا، اور اے نوح ایک بات یاد رکھنا کہ جو ظالمین ہیں ان کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کرنا، انہم مغرقون، یہ لوگ غرق کر دیے جائیں گے، یہ لوگ ڈبو دیے جائیں گے۔ چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے کشتی بنائی۔ اب جو ہے قوم وہاں سے گزرتی پوچھتی کہ یہ کشتی تم کہاں چلانے والے ہو، یہاں پر تو کوئی سمندر نہیں، کوئی دریا نہیں، تو پھر جو ہے تم کشتی کہاں چلاؤ گے، تو لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ تو نوح علیہ السلام یہ کہتے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑاؤ، ایک وقت آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ چنانچہ ہوا یہی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جب حکم آیا، حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا فیصلہ اور حکم آیا، وفارت تنور، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تنور بھی پھوٹ پڑا۔ تنور جس میں آگ جلائی جاتی ہے، اللہ نے ایسے پانی برسایا، ایک تو آسمانوں سے بھی پانی برسا اور زمین سے بھی پانی کے چشمے ابلنے لگے، اور ایسی جگہ سے پانی نکلا جہاں سے توقع بھی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کہ آگ کا تنور جہاں پر ہوتا ہے وہاں پر پانی کا چشمہ کیسے نکلے گا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی قدرت سے پانی نکالا، چنانچہ اوپر سے بھی پانی اور زمین سے بھی پانی۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام سے کہا کہ ہر ایک جاندار کے دو دو جوڑے لے لو۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے، تقریباً 80 یا 82 لوگ نوح علیہ السلام پر ایمان لائے 950 سال کی محنت کے بعد، تو ان کو کشتی میں سوار کر لیا اور ہر مخلوق کے دو دو جوڑے کو کشتی میں سوار کر دیا۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها ان ربي لغفور رحيم، کہا کہ اللہ کے نام پر سوار ہو جاؤ اور اللہ ہی کے نام پر ہمیں لنگر ڈالنا ہے، یقین رکھو کہ اللہ تبارک تعالی بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ چنانچہ وہی تجری بهم في موج كالجبال، تو پوری دنیا میں طوفان آ گیا تھا، چنانچہ بڑی بڑی موجوں کے درمیان یہ کشتی ایک پہاڑ کی طرح سے چلتی رہی۔ اب چلتے چلتے نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا جو تھا، جس کا نام کنعان بتایا جاتا ہے، کہ وہ کشتی میں سوار نہیں ہوا ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا ونادا نوح ابنہ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، وکان فی معزلی یا بنی ارکم معنا، بیٹا ہمارے ساتھ آ جاؤ، کشتی میں سوار ہو جاؤ اور اللہ کا انکار کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ تو بجائے باپ کی بات کو سننے کے اس نے کہا کہ قال سآوی الى جبل، ابا جان آپ میری فکر نہ کرو، میں جو ہے کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا اور مجھے وہ پہاڑ جو ہے پانی سے بچا لے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے سمجھایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، بیٹا آج کوئی نہیں بچے گا، اللہ جس کو بچائے گا وہی بچے گا۔ یہ گفتگو ہی چل رہی تھی، وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، باپ بیٹے کے درمیان موج حائل ہو گئی، ایک جو ہے لہر آئی اور اس نے اس کو ڈبو دیا۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم ہوا کہ زمین اپنا پانی نگل لے اور اے آسمان تھم جا، یعنی اللہ نے اب جو ہے پانی کو رکنے کا حکم دیا۔ چنانچہ پانی نیچے اتر گیا اور سارا قصہ چکا دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر آ کر ٹھہر گئی، اور کہہ دیا گیا کہ بربادی ہے اس قوم کے لیے جو ظالم ہیں۔ اب جو ہے نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیٹا مر گیا، اب ظاہر ہے کہ باپ کو اپنے لخت جگر کا افسوس اور غم تو ہوگا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، اے اللہ آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ مجھے اور میرے اہل و عیال کو آپ بچائیں گے، اور یہ تو میرا بیٹا میرے سامنے غرق ہو گیا ہے، تو آپ تو بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں، یہ کیسا فیصلہ ہو گیا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے سخت لہجے میں فرمایا یا نوح انہو لیس من اہلک، کہ نوح یہ تمہارا فیملی نہیں ہے، یہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے، انہو عمل غیر صالح، اس کے اعمال تمہاری دعوت کے مطابق نہیں ہے، اس لیے سگا بیٹا ہونے کے باوجود بھی ہمارا وعدہ اس کے ساتھ نہیں ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، مجھ سے ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے، انی اعدک ان تکون من الجاہلین، تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ اتنے سخت کلمات اور الفاظ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے، نوح علیہ السلام کو بات سمجھ میں آگئی، فوراً کہہ دیا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آئندہ اس بات سے کہ آپ سے ایسا کوئی سوال کروں جو میرے علم میں نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ، مولا اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا، مجھ پر رحم نہیں کرے گا، تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قصہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور فرمایا کہ نوح اب کشتی سے اتر جاؤ اور ہماری طرف سے وہ سلامتی اور برکتیں لے کر جو تمہارے لیے ہیں۔ چنانچہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور پھر یہاں سے دنیا کی نسل کا اور انسانی نسل کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو ہے ایمان لانے والے جو 80-82 لوگ تھے ان کے علاوہ اور کوئی انسان اس دنیا میں بچا نہیں تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم نے تم کو بتائی ہے، ورنہ تمہیں بھی اس کا علم نہیں تھا، تمہاری قوم کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ تو اب یہ قصے کہاں سے آ رہے ہیں؟ یقیناً غیب سے تم کو بتائے جا رہے ہیں، تو اس لیے ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اس کے بعد اگلی قوم کا ذکر کیا کہ ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، انہوں نے بھی آ کر دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، اور یہ بھی کہا کہ مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، نہ نوٹ چاہیے نہ ووٹ چاہیے، میرا سارا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اور جو ہے قوم عاد بڑی مضبوط ترین قوم تھی، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتے لم یخلق مثلها فی البلاد، کہ اس جیسی قوم کوئی بنا ہی نہیں گئی، پیدا ہی نہیں کی گئی، بڑے مضبوط لوگ تھے، 300 سال میں جا کر ان کا بچہ بالغ ہوتا تھا اور کئی کئی ہزار سال کی عمریں ان کی ہوتی تھیں۔ چنانچہ جو ہے حضرت ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم استغفروا ربکم، میرے قوم اللہ سے توبہ استغفار کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تم پر آسمانوں سے بارش برسائیں گے، وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور تمہاری طاقت کو بھی بڑھا دیں گے۔ تو استغفار کی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ استغفار کی برکت سے بلاؤں کو بھی دور کرتے ہیں اور جو نعمتیں حاصل ہیں ان میں اضافہ بھی کرتے ہیں۔ لیکن قوم نے کہہ دیا یا ہود ما جئتنا ببینہ، ہود تمہاری باتوں پر ہمیں یقین نہیں ہے، کوئی دلیل تم نے نہیں دی ہے، تو لہٰذا ہم اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے پر نہیں چھوڑیں گے۔ تو ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کہہ دیا فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، اگر تم انکار کرتے ہو تو میں تو اپنا کام پورا کر چکا ہوں، وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور اگر جو ہے تم اللہ کا انکار کرو کہ اللہ تمہارے بدلے کوئی دوسری قوم پیدا کریں گے اور تم اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکو گے۔ چنانچہ ہوا یہی، وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، جب ہمارا فیصلہ آ گیا، تو نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، تو ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو اور ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو تو بچا لیا، وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، اور جو ہے سخت عذاب سے ان کو ہم نے نجات دے دی۔ وَتِلْكَ عَادٌ، اللہ تعالیٰ فرماتے دیکھو یہ قوم عاد ہے، جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کی نشانیوں کا انکار کیا، رسولوں کی نافرمانی کی، تو لہٰذا ان کا حشر کیا ہوا یہ تم دیکھ سکتے ہو۔ چنانچہ آج بھی ان کے کھنڈرات موجود ہے کہ جہاں پر جا کر ان کے حالات کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد قوم سمود کا ذکر فرمایا کہ ان کی طرف حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی بنا کر بھیجا، ان کی بھی وہی دعوت تھی، اور جو ہے ان کا ذکر سورہ اعراف میں بھی اس سے پہلے آ چکا ہے۔ یہاں پر ایک بات قوم نے یہ کہی صالح علیہ الصلوۃ والسلام سے، قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا، کہ اے صالح کیا بات ہے، اس سے پہلے تو تم ہمارے درمیان اس طرح رہے ہو کہ تم سے ہماری بڑی امیدیں وابستہ تھیں، ہم تو تم سے بڑی امیدیں رکھتے تھے، تم اچھے اچھے کام کرو گے، بڑے بڑے کام کرو گے، لیکن ہوا یہ کہ جن بتوں کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہو، یہ تو تم سے امید نہیں تھی کہ تم ایسی باتیں کرو گے۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ میرے قوم میں تو نشانی لے کر آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے رحمت لے کر آیا ہوں، تو پھر لہٰذا تم میری نافرمانی کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر قوم کے مطالبے پر وہی کہ اونٹنی کا انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی اونٹنی جو ہے نکال کر بتائی، لیکن وہ اونٹنی خود ان کے لیے بوجھ بن گئی، اس لیے کہ وہ ایک دن سارا پانی پی لیتے تھی اور ان کے جانوروں کے لیے کوئی پانی نہیں بچتا تھا۔ تو ہوا یہ کہ ان لوگوں میں سے کسی ایک نے کھڑے ہو کر جو ہے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، تو پھر جو ہے صالح علیہ السلام نے کہا بس اب 3 دن انتظار کرو۔ چنانچہ 3 دن نہیں گزرے تھے کہ ان کے اوپر سخت عذاب آیا اور ذلت والا عذاب آیا۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ، کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ان کو ایک چنگھاڑ نے آ کر پکڑا، چنانچہ ایک سخت آواز آئی اور اس آواز کی وجہ سے ان کے جو ہے کانوں کے گویا کے پردے پھٹ گئے اور اس کی وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ تو قوم سمود کا ذکر آیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک تعالیٰ آیت نمبر 69 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے انسانی شکل میں آئے اور جو ہے خوشخبری سنائی اور سلام کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے بھی سلام کیا، پہچانا نہیں، لیکن چونکہ مہمان آئے تھے تو فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ، فوراً جا کر جو ہے ایک بھنا ہوا بکرا لے کر آئے، بچڑا لے کر آئے اور جو ہے ان مہمانوں کے سامنے پیش کیا، مگر جب دیکھا کہ وہ لوگ جو ہے اس بچڑے کو ہاتھ نہیں لگا رہے تو وہ ان سے کھٹک گئے اور ان کی طرف سے دل میں خوف محسوس ہوا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کیسے مہمان ہیں جو کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ تو فرشتوں نے پھر ظاہر کیا کہ آپ ڈریے نہیں، کہ ہم جو ہے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے آئے ہیں، اور دوسرا کام ہمارے ذمے میں یہ ہے کہ ہم لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف عذاب دینے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ تو اب یہ بات جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر والی وہاں پر موجود تھی تو ان کو بڑا تعجب ہوا، انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا کیسے ہوگا؟ فضاحکت، وہ ہنسی کہ میں تو بوڑھی ہو چکی ہوں، یہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں۔ تو فبشرناہا باسحاق، ہم نے ان کو جو ہے بشارت دی حضرت اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور یہ بھی کہا کہ اس اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا علیہ السلام۔ تو جو ہے انہوں نے کہا قالت یا ویلتا االد وانا عجوز وهذا بعلی شیخا، کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں، یہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تو ہم کو بچہ کیسے ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ تم گھر والوں پر اللہ کی جو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوئی ہیں کیا تمہیں اس سے تعجب ہوتا ہے کہ اللہ بڑھاپے میں تمہیں اولاد نہیں دے سکتا؟ بالکل دے سکتا ہے۔ تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب یہ پورا معاملہ آیا کہ یہ لوگ دو کام کے لیے آئے ہیں، ایک مجھے بشارت دینے کے لیے اور دوسرا لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں، تو وہ ان سے جو ہے جھگڑنے لگے، یعنی یہ کہنے لگے کہ نہیں ابھی عذاب نہ آئے اور تھوڑا سا مؤخر کرنا چاہیے، رک جانا چاہیے، مہلت دینا چاہیے، اس طرح کی باتیں ابراہیم علیہ السلام نے کرنی چاہیے تاکہ عذاب کو ٹال دیا جائے، روک دیا جائے۔ لیکن چونکہ ان کی حرکت بہت آگے تک جا چکی تھی، یعنی اس سے پہلے بھی تذکرہ آیا ہے کہ لوط علیہ السلام ان کی قوم جو ہے مقام صدوم کے پاس رہتی تھی جہاں آج ڈیڈ سی ہے، تو وہاں پر جو ہے یہ جو ہے ہم جنس پرستی کی اور ہومو سیکشیلٹی کی جو ہے یہ عادی ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب حجت کرنے لگے تو فرشتوں نے کہا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، ابراہیم چھوڑو، یہ تمہارا کام نہیں ہے، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ ہوا یہ کہ یہی فرشتے خوبصورت لوگوں اور خوبصورت جو ہے جوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے، اور جب ہمارے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے گھبرائے، ان کا دل پریشان ہوا اور کہنے لگے آج کا یہ دن بہت کٹھن ہے، اس لیے کہ یہ مہمان بن کر آئے تھے، انہوں نے بتایا نہیں کہ ہم فرشتے ہیں، اب یہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں پہنچے ہیں اور ان کو پتا تھا کہ میری قوم جب ان لوگوں کو دیکھے گی تو ان کے ساتھ جو ہے برائی کرنا چاہیں گی، تو میرے مہمان ہیں اور میرے سامنے جو ہے یہ ان کے ساتھ برائی کریں گے، تکلیف دیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، چنانچہ ہوا یہی کہ ان کے قوم ان کے پاس دوڑتے ہوئے آئی، اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی برے کام کرتی لوط علیہ السلام نے کہا کہ یا قوم ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم فاتقوا اللہ ولا تخزون فی ضیفی، کتنی بڑی قربانی لوط علیہ السلام نے پیش کی کہ میری یہ بیٹیاں ہیں، تقریباً 7 کے قریب بیٹیاں تھیں لوط علیہ السلام کی، تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، میں اپنی بیٹیاں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن مہمانوں کے سلسلے میں مجھے رسوا نہ کرو۔ الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی ایک بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے کہ میرے مہمانوں کے ساتھ تم یہ برا کام کرنے کے لیے آئے ہو؟ تو ان لوگوں نے بھی ڈھٹائی سے کہہ دیا، قالوا لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، ہمیں تمہاری بیٹیاں نہیں چاہیے، ہمیں جو چاہیے وہ تم جانتے ہو، یعنی ہم جو ہے تمہارے مہمانوں کے ساتھ بد سلوکی اور بد فعلی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ صاف صاف ان لوگوں نے کہہ دیا۔ لیکن جب قوم ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، لوط علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں کوئی طاقت ہوتی، یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا، کاش اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا، میں تم سے مقابلہ کرتا۔ تو اس موقع پر فرشتوں نے پھر ظاہر کیا کہ لوط آپ پریشان نہ ہو، لن یصلوا الیک، کہ یہ آپ تک نہیں پہنچ پائیں گے، بس آپ کا کام یہ ہے کہ راتوں رات اپنے گھر والوں کو لے کر آپ نکل جائیے۔ ولا يلتفت منكم احد الا امراتک، اس لیے کہ ان کے گھر والے ہی صرف ان پر ایمان لائے تھے، وہ بھی ان کی بیٹیاں، ان کی بیوی جو ہے ان پر ایمان نہیں لائی تھی، اور یہ قوم کے ساتھ کافروں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، گھر کی ساری باتیں ان کو بتاتی تھی، جیسے کہا جاتا ہے گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے، ویسا معاملہ تھا۔ تو فرشتوں نے کہہ دیا کہ آپ نکل جائیے اپنے گھر والوں کو لے کر، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ کی بیوی آپ کے ساتھ نہیں آئے گی، وہ رک جائے گی۔ چنانچہ ہوا یہی کہ وہ رک گئی، ان موعدہم الصبح، اور صبح کے وقت ان کا وقت متعین کیا گیا ہے، یعنی عذاب کا، الیس الصبح قریب، کیا صبح ابھی جلدی نہیں ہونے والی ہے؟ تو لہٰذا صبح قریب ہے، آپ جلدی سے نکل جائیں۔ چنانچہ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا سافلہا، کہ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس زمین کے اوپر والے حصے کو نیچے والے حصے میں تبدیل کر دیا، یعنی باقاعدہ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری بستی کو ایسے اٹھایا اور اٹھا کر ایسے پلٹ کر نیچے ڈال دیا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ مَّنضُودٍ، اور یہ کہ ان پر پکی مٹی کے تہ بتہ پتھر برسائے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اوپر سے ان کے اوپر پتھر برسائے، اور یہاں تک کہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ہر پتھر پر کس کو لگنا ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا تھا، اسی شخص کو جا کر وہ پتھر لگا ہے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ یہ کل 4 بستیاں تھیں جن میں یہ بدتمیز لوگ اور بدقماش لوگ رہا کرتے تھے۔ ان ساری بستیوں کو فرشتوں نے جوں کا توں جو ہے اوپر اٹھایا اور اوندھا منہ پلٹ دیا۔ اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ یہ تو ڈیڈ سی ہے، جسے بحر مردار بھی کہا جاتا ہے، ان بستیوں کے الٹنے کی وجہ سے یہ چیز پیدا ہو گئی ہے، ورنہ کسی بڑے سمندر سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو پھر یہاں پر یہ پانی کیسے آ گیا؟ اور یہ کہ سطح زمین سے یہ جو ہے کافی نیچے ہے، یہ بلکہ پوری دنیا میں سب سے نچلا حصہ یہی حصہ ہے، ڈیڈ سی والا حصہ۔ تو لہٰذا اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ عبرتناک انجام اس قوم کو دیا ہے تاکہ آنے والی امت ان سب چیزوں سے بچ سکے۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس وقت مغربی تہذیب کے پیچھے چلتے ہوئے ہمارے اندر بھی، بلکہ ہمارے ملکوں میں بھی جو ہے یہ چیز رائج ہوتی چلی جا رہی ہے، اور قانونی ان کو جو ہے جواز فراہم کیا جا رہا ہے، سپریم کورٹ تک کے فیصلے آ رہے ہیں کہ ہم جنس پرستی اور ہومو سیکشوالٹی، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کوئی جرم نہیں ہے، ظاہر ہے، لیکن یہ فطرت کے خلاف ہے، اور جب بھی انسان فطرت کے خلاف کوئی کام کرے گا تو اس کے نقصانات اور اس کے عذابات کو وہ ضرور بھگتے گا۔ آگے آیت نمبر 84 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ نقل کیا کہ ان کو جو ہے مدین کی طرف بھیجا گیا تھا، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو، ان کا قصہ بھی اس سے پہلے آ چکا ہے کہ یہ تاجر قوم تھی، تو لہٰذا ان کو یہ دعوت دی گئی تھی کہ اللہ کی عبادت کرو اور جو ہے ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، بلکہ ناپ تول جو ہے صحیح سے تول کر دیا کرو، اور لوگوں میں فساد نہ مچاؤ، زمین میں فساد نہ مچاؤ، اس لیے کہ جب ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے تو زمین میں فساد مچ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کہا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، شعیب کیا بات ہے، تمہاری نماز ہم کو یہ بات کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں؟ انک لانت الحلیم الرشید، تم تو بہت اچھے آدمی تھے ہمارے درمیان، یہ نبوت ملنے کے بعد سے تم کو کیا ہو گیا ہے؟ تو شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بھائی میں تو تمہارے سامنے اللہ کی بینات کو، اللہ کی نشانیوں کو پیش کر رہا ہوں، اور اللہ نے مجھے جو نبوت عطا فرمائی ہے، جو کام دیا ہے، اس کام کی ذمہ داری کو کو میں پورا کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، اور پچھلے قوموں کے واقعات بھی بتائے۔ یہ تمہیں پتا ہے قوم نوح کے ساتھ کیا ہوا، قوم ہود کے ساتھ کیا ہوا، قوم صالح کے ساتھ کیا ہوا، قوم لوط کے ساتھ کیا ہوا، تم کو یہ ساری چیزیں پتا ہیں، اس کے باوجود تم اگر میری بات کا انکار کرتے ہو تو یہ بہت ہی بری چیز ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، شعیب تم کیا باتیں کہتے ہو ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو ولولا رحتک لرجمناک، اور اگر تمہارا خاندان تمہارے ساتھ میں نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ ہائے، میری خاندان کی لاج رکھتے ہو اور اللہ کی لاج نہیں رکھتے ہو، تمہیں تو اللہ کی بات کی لاج رکھنی چاہیے۔ لیکن بہرحال انہوں نے بھی جو ہے بات کو نہیں مانا، اور ان کے ساتھ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے وہی معاملہ کیا کہ پوری قوم کو ان کے گھروں میں اوندے منہ گر گئے، اور جو ہے اللہ نے ان کو ایک چنگھاڑ کے ذریعے سے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دے کر جو ہے فرعون کے پاس بھیجا، اور فرعون نے ماننے سے انکار کر دیا۔ اخیر صورت میں پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا، کہ آپ بھی استقامت کے ساتھ لگے رہیے اس کام میں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور جو آپ کے ساتھ چل رہے ہیں ان کو بھی یہی حکم دیا جا رہا ہے۔ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اور ظالموں کی طرف ذرا بھی آپ کا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو بھی جہنم کی آگ چھو لے گی۔ اتنی خطرناک بات کہی گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آگے فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ دن کے کچھ حصے میں بھی نماز کو قائم کرو، رات کے کچھ حصے میں بھی نماز کو قائم کرو، یعنی فرض نمازوں کو ادا کرو، اس لیے کہ ان الحسنات يذهبن السيئات، کہ نیکیاں خود برائیوں کو ایسے ہی صاف کر دیتی ہیں۔ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ، یہ نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پچھلی قومیں انہوں نے جو بھی جرم کیے ہیں اس کے پیچھے یہی تھا کہ ان کی اپنی بدعمالیاں تھیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے کسی قوم کو ویسے ہی عذاب میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ جب وہ حد سے تجاوز کر جاتے ہیں تب جا کر جو ہے ہم ان کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کہ جتنے بھی رسولوں کے قصے ہم نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں یہ سب کے سب آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے اور آپ کی تسلی کے لیے ہے، تاکہ اس میں تم کو عبرت ملے، نصیحت ملے ایمان والوں کے لیے۔ چنانچہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ عَمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، جو ایمان نہیں لاتے ہیں آپ ان کے بارے میں غمگین اور پریشان نہ ہو، ان سے کہیں کہ تم بھی لگے رہو اپنے کاموں میں، ہم بھی اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور ہم انتظار کریں گے کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے، یا تو دنیا ہی میں فیصلہ ہو جائے گا، اور اگر دنیا میں نہیں ہوا تو آخرت میں ضرور بھی ضرور فیصلہ ہونا ہے۔ وللہ غیب السماوات والارض، اور اللہ ہی کے قبضے میں ہے زمین اور آسمان کی ساری اندیکھے امور اور غیب، اور اللہ ہی کی طرف تمام چیزیں لوٹ کر جاتی ہے، لہذا اللہ ہی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ کرو، اور تمہارا رب تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ تو لہٰذا اس صورت میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات سنا کر اس امت کو نصیحت دی گئی ہے، اور اس امت کو سمجھایا گیا ہے کہ تمہیں اپنے رب کی اتباع کرنی چاہیے اور اپنے رب کے احکامات پر زندگی گزارنا چاہیے، اور اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پچھلی قوموں کے جو واقعات اور جن گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اللہ تبارک تعالی ان گناہوں سے ہماری اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔